اس کام کی انجام دہی کے لیے جس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا انتخاب فرمایا. قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری جو لی تھی اس ذمہ داری کے لیے حفاظ کرام اور قرائے کرام کا انتخاب فرمایا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے پورے قرآن کریم کے الفاظ یاد کروائے اور اس کو محفوظ رکھا, اور اس کے جو معانی تھے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین اور فقہاء کرام کا وہ گروہ پیدا کیا جس کی نظیریں دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں مل نہیں سکتی. اس دنیا کے اندر جو مذاہب معروف و مشہور ہیں, یہودیت عیسائیت, یہی دو مذہب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی مذاہب مذہب کہلاتے ہیں, لیکن ان کی جو کتابیں ہیں یعنی تورات یا انجیل یا زبور, ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نسخہ جس کو آپ آج تورات کہہ رہے ہیں یہ واقعتا وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی, تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تورات موجودہ بائبل کا بھی ایک حصہ ہے, اور اس کے اندر خود یہ مذکور ہے کہ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں تورات کا کوئی نسخہ کسی شخص کے پاس موجود نہیں تھا. صدیاں ایسی گزری ہیں کہ تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا. آخر کار ایک بیت المقدس کے جھاڑو دینے والے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے تورات کا نسخہ کہیں سے مضمون مل گیا ہے, اور اس کو اس نے تورات کہہ کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا اور بتایا کہ یہ تورات ہے. تو اس تورات جس کے اوپر سارے مذہب کی بنیاد ہے اس کی سند جا کر ایک مسجد کے جھاڑو دینے والے سلطیہ نام کا اس کا سلطیہ کاہن اس کی طرف جاتی ہے کہ سلطیہ کاہن نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تورات ہے, اور اس کو پھر بعد میں اس کو انہوں نے مقدس آسمانی کتاب کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. نہ اس کی کوئی سند ہے, نہ اس کے استناد کا کوئی اور معیار ہے, نہ کوئی اس کی دلیل. یہ چار انجیلیں جو آج آپ دیکھتے سنتے ہیں عیسائیوں کے یہاں چار انجیلیں مشہور ہیں, انجیل متی, انجیل مرقس, انجیل لوکا اور انجیل یوحنا. ان چار انجیلوں کے اوپر پورے عیسائی مذہب کی بنیاد, اور حقیقت میں جو وہ انجیل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, ان کا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چار انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی, ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے, بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں انجیلیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے, اور سیرت طیبہ ان کے بعد حواریوں نے یا حواریوں کے شاگردوں نے الہام کے ذریعے لکھی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے سے لے کر اور ان کے رفع آسمانی تک کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی ایک حصہ آیا ہے کہ انہوں نے کیا تعلیمات دی. لیکن یہ چار انجیلیں جن کو آج مسترد قرار دیا جاتا ہے ان کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد تین صدیاں ایسی گزری جن میں بے شمار لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور سوانح جمع کرنے کی کوشش کی, اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی سیرت اور سوانح کا نام انجیل رکھا, اور درجنوں کتابیں انجیل کے نام سے لوگوں کے اندر پھیلائی گئی. اب لوگوں میں اختلاف, ہم کے درمیان باہمی بڑا سخت اختلاف تھا, تضاد تھا, لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے. لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے درمیان شدید اختلافات تھے، ایسے تعارف تھے جن کی تدبیر ممکن نہیں تھی. تو آپ کا سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کون سی انجیل درست ہے اور کون سی انجیل غلط ہے اور مسترد نہیں ہے. تو 300 سال کے بعد ایک شہر میں جو آج کل تو قرآن پہ اس زمانے میں ڈگری میں تھا، نیس کا شہر کہلاتا ہے اور اس کو جب عربی میں کہتے ہیں تو نیزیا کہتے ہیں، اس شہر کے اندر تمام عیسائی علماء کا بڑا زبردست اجتماع ہوا اس مقصد کے تحت کہ یہ طے کیا جائے کہ جو ساری انجیلیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی مسترد ہے اور کون سی غلط مسترد ہے. سارے دن بحث و مباحثہ ہوتا رہا، بحث و مباحثہ نے چل رہی ہوئی شکل اختیار کر لی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. آخر میں ایک شخص تھا، آئی ڈی نوٹ اس کا نام تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سے تو یہ فیصلہ ہو نہیں رہا کہ ان ساری انجیلوں میں سے کون سی انجیل مسترد ہے، تو ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پوچھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلہ کرائیں. اور اس کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ ایک کمرے کے اندر جتنی انجیلیں ہیں وہ ایک میز کے اوپر رکھ دی جائیں اور دروازے کو تالا لگا دیا جائے اور سارے لوگ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے. یعنی جتنی جھیلوں میں سے جو جھوٹی ہوں وہ اس میز سے نیچے گر جائیں اور میز کے اوپر صرف وہ باقی رہ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملکانہ رسول ہیں. آخرکار لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں. ساری چیزوں کا ٹھیک جمع کر دیا گیا میز کے اوپر اور دروازے کو تالا لگا، کمرے کو تالا لگا دیا گیا. رات میں سارے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے، یا کہ چھٹی ہو وہ گر جائے، چھٹی ہو وہ گر جائے. صبح کو جا کر دیکھا تو ساری انجیلیں گری ہوئی تھی نیچے اور صرف 4 انجیلیں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی. وہی 4 انجیلیں مرتا، انجیل برکت، انجیل روپا، انجیل یوحنا. کم وقت فیصلہ ہو اور فیصلہ ہونے کے نتیجے میں یہ 4 انجیلیں مسترد کرا تھا. جس مؤرخ نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ خود عیسائی ہے. اس مؤرخ کو مؤرخ کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا مگر ایک بنیادی بات جس نے نہ سوچی، جو اس رات میں اس کمرے کے تالے کی چابی کس کے پاس تھی. یہ تاکہ کسی نے نہیں تھی کہ چابی کس کے پاس تھی اور وہ دراصل آئی نوٹ کے پاس تھی، لہذا اس نے جن 4 انجیلوں کو مسترد قرار دیا وہ مسترد قرار پا گئی. آج ساری دنیا اس کی انجیلوں کی سند یہ بنتی ہے. تو یہ امت محمدیہ صاحب السلام کی خصوصیت ہے کہ اس کے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف الفاظ کی حفاظت بلکہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ نے اپنے قول و فعل سے جو قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اس کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کے نظیر پیش نہیں کر سکتا. آج بخاری، صحیح بخاری کی اتنی زکیم کتاب آپ کے سامنے ہے اور پھر صحیح بخاری ہی نہیں اور پھر کمار جتنے حدیثوں کی کتابیں ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی سند اس کے ساتھ مضبوط نہ ہو اور اس کی سند میں سے کسی بھی شخص کے ہاتھ پر کے نام پر انگلی رکھ کر آپ یہ تحقیق کرنا چاہیں کہ یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کن استادوں سے تحریر حاصل کیا تھا، اس کا حافظہ قوی تھا یا کمزور تھا، اس کی کردار کیسا تھا، یہ واقعی پاک باز تھا یا نہیں تھا، متقی تھا یا نہیں تھا، پورا کچا تھا اللہ تعالیٰ اسماؤ دیدار کے اندر محفوظ فرما لیا کہ کوئی راوی کسی راوی کو انگلی رکھ کر اس کی تحقیق کر لو تو اس کا سارا کچا جیسا تمہارے سامنے آ جائے گا. کس طرح دیا؟ حضرت محدثین نے, خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور اردو حدیث کی کتاب علی لکھوایا اصول روایا, اس کے اندر وہ نقل فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو جر و تعلیم کے امام ہیں ان کا خود نقل فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ ان کا جو خاص کام تھا یحییٰ بن معین کا وہ رجال کی جانچ پڑتال جو جن رجال کے نام آتے ہیں ان کے حالات کی تحقیق تھا, تو فرماتے تھے کہ ہم جو راویان حدیث جس راویان حدیث کی تحقیق کرنا چاہتے تھے تو اس کی بستی میں جا کر لوگوں سے اس کے حالات معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے, کیا اس کا بیٹا ہے, کیا کام کرتا ہے, لوگوں میں ٹورت کی رہتی ہے, اس کا نسب کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کرتے تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ کیا جس شخص کر رہے ہیں اس نے کچھ آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ دے بھیجا ہے کہ جس وجہ سے آپ اس تحقیق کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ کس مزاج کا ہے, کس کردار کا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ ہماری تحقیق کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے کسی کے پاس کوئی رشتہ آیا ہو اور وہ اس کی جس طرح تحقیق کرتا ہے اس طرح ہم اس کی تحقیق کیا کرتے تھے, اور تحقیق اس درجے میں جانبداری کے ساتھ کہ باپ ہو یا بیٹا ہو, والد ہو یا رشتہ دار ہو, جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو حضرات محدثین کسی لاگ لپیٹ کے بغیر اس کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرتے تھے. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک درس میں, صرف ایک درس میں 6000 دواتیں شمار کی گئی, ایک درس میں 6000 دواتیں جو ان سے حدیث سن کر لکھنے والے لوگ تھے ان کی 6000 ایک, اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کے درس میں شرکت کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی خاطر صبح کو اشراق کے بعد ان کا درس شروع ہوتا تھا, ایک دن پہلے عصر کے وقت سے ہم جا کر جگہ پر قبضہ کیا کرتے تھے. اور امام بخاری کے جو استاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم مقام سے نوازا تھا, ان کے والد جو تھے وہ حدیث کے اندر کمزور تھے, ضعیف تھے. تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے والد کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیثوں میں کیا ہوگا, تو پہلے کہا کہ سل عنہ غیری, ان کے بارے میں میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لو, دوسرے جو حضرات ہیں علماء جو بتا دیا ان سے پوچھ لو. اس نے کہا کہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے گے آپ کے والد کا کیا مقام ہے؟ تو فرمایا ہوا دین انہ ظاہر, یہ دین کا معاملہ ہے, اس واسطے میں چھپا نہیں سکتا, وہ میرے والد جو ہیں وہ حدیث میں ضعیف ہیں, ان کے حدیث کا سوال ہے. امام ابو داؤد سجستانی اتنا بڑا محدث اور جن کی سنانے ابو داؤد آپ پڑھتے ہیں, ان سے پوچھا گیا ان کے بیٹے کے بارے میں, ابن ابی داؤد کے بارے میں کیا آپ کا بیٹا ہے, اس کی کتابیں بھی ہیں ابن ابی داؤد کتاب المصاحف, ابن ابی داؤد کی مشہور کتاب ہے, پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے, ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا, وہ حدیث کے اندر بدل جائے ہے اس کو. تو بھائی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, ماں ہو, اولاد ہو, اس جگہ تعلیم کے اندر کسی کی روح رعایت نہیں, اور روح رعایت کے بغیر ہر رابی کا کچا دیکھا ان حضرات محدثین نے اسماء و رجال کے اندر اس طرح محسوس کر دیا کہ قیامت تک ہر حدیث کے بارے میں الحمدللہ یہ بات پورے وجود کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا کیا مقام. اور جب کتابیں چھپ گئیں اور وہ کتابیں تواصل کے حد تک ان کے مصنفین کی طرف منسوب ہو گئیں, جیسے صحیح بخاری یا صحیح مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ, اس کے بعد تواصل کے ہو جانے کے بعد پھر سند کی حاجت نہیں رہا کرتی, پھر سند کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کہ تواصل سے منسوب ہو جائے اس کے بعد اس کی سند کو محفوظ رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے حضرات نے, حضرات اخلاف نے فرمایا کہ نہیں, تواصل کے باوجود ہم سے جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہے اس کی ہر حال میں حفاظت کرنی ضروری ہے. اور وہ حفاظت کی گئی. جو شخص بھی کہیں حدیث پر آتا ہے تو اس سے لے کر ان مؤلفین کتب تک اور مؤلفین کتب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا سند ہے, اس کی حفاظت ہر دور میں کی گئی. اور لوگ محدثین نے اپنے اسباب اسی کام کے لیے مرتب فرمائے, شائع فرمائے, اور ان کے اندر یہ ساری سند محفوظ ہوئی. یہ اس وجہ سے یہ جو ابھی طالب علم نے سند پڑھی ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ اسی کام کے لیے ہے کہ سند ہماری وہ محفوظ رہے, اس کے اندر کوئی بیچ میں درار نہ آنی پائے. یہاں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب دورے حدیث کے اخبار ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پر آخر سال میں تقریباً ہر مدرسے میں, ہر درگاہ میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ احادیث کی بس تلاوت ہوتی ہے, جس کی وجہ ایک یہ ہے کہ احادیث بیشتر پیچھے گزر چکی ہوتی ہیں, اس کی تشریح بھی ہو چکی ہوتی ہے, اس کے متعلق مباحث بھی بیان ہو چکے ہوتے ہیں, لہذا پھر تلاوت ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں جب کوئی شخص اگر آ کر دیکھے تو احادیث کے اخبار کو آخر سال میں اور پانچ بجے سے ساڑھے سات بجے سے لے کر رات کے دس یا گیارہ بجے تک مسلسل عبارت پڑھ رہا ہے, اور بتاؤ کا بول کر بھی نہیں حدیث گزر رہی ہے کیونکہ پہلے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو آج کے اکثر مانیے نے تعلیم اس بات کا آ کر اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ دور حدیث میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہیں تو بالکل حماقت کی بات ہے, اللہ معلوم ہوتی ہے کہ وہی حدیث ہے, دس جگہ پہلے پڑھ چکے ہیں, آپ کے گیارہ بار آ رہے ہیں مگر پڑھے جا رہے ہیں, اور کتاب کو ختم کرنے کی کوشش ہے, نہ اس کا استاد بول رہا ہے, نہ اس کی کوئی تشریح ہو رہی ہے, نہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے, اس واسطے کے پیچھے اس کے بارے میں موبائل گزر چکے ہیں, اس کے باوجود تلاوت چلی جا رہی ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی تعلیم کے اصولوں کے مطابق بات معلوم نہیں ہوتی, خاص طور سے جب دور حدیث کے اندر صبح سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک اخبار ہوتے ہیں تو اس کے اندر نہ وقفہ ملتا ہے طالب علموں کو سوچنے کا, مطالعہ کرنے کا, نہ کسی اور چیز کا. یہ تعلیم کے اصول کے خلاف بات ہے کہ بے تکان ایک کام چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں آتا. تو بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دور حدیث کے اندر مقصود جہاں یہ ہے کہ احادیث کے معانی و مطالب طالب علم کے ذہن نشین ہوں, اور اس سے جو احکام مستمر ہو رہے ہیں, اس سے جو مسائل نکل رہے ہیں, ان سے طالب علم واقف ہو, اور احادیث سے مسائل کے استنباط کا سلیقہ بھی اس کے اندر پیدا ہو. جہاں یہ مقصود ہے وہاں اس حدیث کی طرح روایت کر لینا یہ بھی مقاصد عظیمہ میں ہے کہ اس نے وہ حدیث اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھی ہے, الفاظ کے اس سند کے ساتھ, جس سند کے ساتھ استاد کو پہنچے تھے, اس سند کے ساتھ اس نے اس حدیث کو اپنے استاد سے پڑھا ہے اور اس کو روایت کیا ہے. یہ روایت بنانا خود مقصود ہے تاکہ جب روایت ہوتی ہے تو استاد کے سامنے بیٹھ کر ایک حدیث پڑھی گئی تو اس کے معنی یہ کہ طالب علم نے اپنے استاد کے ذریعے اپنا رشتہ اس سلسلے الذہب کے ساتھ قائم کر لیا جس کی انتہا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. یہ بھی کوئی معمولی سعادت نہیں, یہ ایسی سعادت ہے کہ اس کے لیے حضرات محدثین نے, صحابہ و تابعین نے ہزاروں میل کے سفر کیے ہیں. حدیث معلوم تھی, پتا تھا جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑا ہوگا صحیح بخاری کے اندر, حدیث پہلے سے معلوم تھی اور یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. لیکن جن صحابی سے نے سنی تھی ان سے جا کر براہ راست روایت کرنے کے خاطر مدینہ منورہ سے لے کر شام تک کا سفر کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ. تو یہ اس لیے کہ اس روایت کی سعادت میں انسان حصہ دار بن جائے اور اس کی اس شرکت الذہب سے وابستگی کے نتیجے میں بندے کا جو تعلق اس عظیم سلسلے کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ کوئی معمولی بات اصل ہو. ہمارے شیخ حضرت عالم قدرت اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ سے درجات بلند فرمائے. وہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کراچی سے کسی سربراہ کے حکومت کی ایک ریل گاڑی لاہور جا رہی ہے اور وہ سربراہ حکومت کی گاڑی ہے, بڑی عالیشان ریل ہے, اس کے اندر عالیشان بوگیاں لگی ہوئی ہیں اور عالیشان اس کے اندر فرنیچر ہے اور نئی تازی بوگیاں ہیں اور اس میں کھانے پک رہے ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں. جب وہ روانہ ہونے لگی تو کراچی کے اسٹیشن ماسٹر نے یہ سوچا کہ ایک پرانا دورانا ریل کا ڈبا پڑا ہوا ہے ہمارے یارڈ میں اور اس کو مرمت کی ضرورت ہے, لاہور بھیجنا ہے. تو یہ گاڑی جا رہی ہے کہ اسی کے ساتھ یہ پرانا دورانا ڈبا بھی لگا دوں تاکہ یہ لاہور پہنچ کر اس کی مرمت ہو جائے اور یہ پھر قابل استعمال ہو جائے. تو اسے لگا دیا وہ شاندار سربراہ حکومت کی ریل گاڑی, اس کے ذریعے پرانا دورانا ڈبا لگا دیا جو اسی کے سہارے چل رہا ہے اور چلنے میں بھی اس کے پنجر پنجر ڈھیلے ہیں, وہ چو 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 بولتا ہے, آوازیں نکالتا ہے. تو اگر وہ جو عالی شان بوگی بوگیاں جا رہی ہیں سربراہ حکومت کی, وہ اس کو دیکھ کر ہنستی ہے کہ تو کہاں لگی ہمارے ساتھ جتنی شاندار عالیشان ریل گاڑی, اس میں یہ کبھی ٹو ٹو بولتا ہے, کبھی تیری ادھر سے آوازیں نکلتی ہیں, کبھی پیڑے نظر آتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیا لگی. تو وہ جواب دیتا ہے, وہ پرانا پرانا ڈبا جواب دیتا ہے کہ خبردار مجھے کچھ مت کہو, جو میں خوب پرانا اور میں خستہ حال ہوں, میرے انجن پنجن نیلے ہیں, میرے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں, لیکن میرا کنڈا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے, کنڈا تمہاری بوگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جب تمہاری تو یہ تم لوگ لاہور پہنچو گے تو اسی وقت میں بھی لاہور پہنچوں گا اور وہاں جا کر میری مرمت بھی ہو جائے گی اور میں اس قابل بھی ہو جاؤں گا. تو پرانا دورانا ڈبا بھی چونکہ جب تک کنڈا اس کا اٹکا ہوا ہے ان اعلی درجے کی گاڑی کے ساتھ, اس وقت تک وہ پرانا دورانا ڈبا بھی منزل تک پہنچ جائے گا, چاہے آبادی نکالی کے پہنچے, چاہے بے ہنگم طریقے سے چل کر پہنچے, لیکن پہنچ جائے گا. تو ہمارے جو دوارا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی ہم جیسے نالائق لوگوں کا رشتہ اور کنڈا ان اسلاف ان عظمت والے اسلاف کے ساتھ جڑ جائے اور وہ کنڈا باقی لٹکا رہے الگ سے نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم اصلاف کے ساتھ انشاءاللہ جب وہ منزل تک پہنچیں گے تو ہم بھی گھسٹتے گزرتے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو زمانہ دور حدیث کا گزرتا ہے اس میں بہت تیز باتیں بھی ہوتی ہیں اور صرف تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تلاوت اور یہ روایت بھی بتا کر پورے قدیم احمد ہے. اور اس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کا کنڈا بھی جوڑ دیا ہے ان حضرات محدثین اعظام کے ساتھ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت ہی کے لیے پیدا فرمایا. تو یہ تھوڑی سی تشریح تھی اس سند کی جو ابھی طالب علم میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے. اب یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، جو باب قول اللہ عز و جل منظم الموازین القسط یوم القیامہ. آج دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں اور اسی پر اپنی کتاب ختم کی ہے. یہ کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر قائم فرمائی ہے اسی پر کتاب کو ختم کیا ہے. تو اس کے اندر دو پہلو ہیں جو جن کی طرف چھوڑا ہے بخاری نے توجہ دی رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ساری کتابیں بیان کرنے کے بعد اصل میں تو کتاب شروع ہوئی تھی کتاب الایمان سے، تو بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب التوحید بھی کتاب الایمان کا حصہ ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو بالکل شروع میں لائے ہیں اور کتاب التوحید کو بالکل آخر میں ذکر کیا ہے. تو اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں حضرات محدثین نے. ایک یہ کہ کتاب التوحید کو بالکل آخر میں لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک سے تفاعل کرنا چاہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے. تو اس سے تفاعل کرنے کے لیے آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید. اور یہ جو حضرات محدثین نے اور حضرات الفقہاء نے فرمایا ہے کہ اس میں تو ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس میں خاص کلمہ لا الہ الا اللہ ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کسی بھی انداز میں ہو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو بلکہ کوئی اور کلمہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور جلال کے اوپر مشتمل ہے. تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اگر آخری کلام کسی بندے کا ذکر کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بیان پر ہوتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے جس کی تقریر جو بیان فرمائی کہ نہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ تھا وہ کیا تھا، اللہم انت رفیق الاحد. تو اس میں براہ راست لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو نہیں تھا لیکن اللہ جل جلالہ کا ذکر تھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی انداز میں ہو تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو ختم کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ اس فضیلت کے اندر اس طرح حصدار ہو جائے. دوسری بات یہ کہ کتاب التوحید کو آخر پہ لا کر کتاب الرد علی الجہمیہ بھی اس کا نام ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ کتاب الایمان سے تو اصل مقصود ایمان کے مثبت پہلو کا تذکرہ ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں مقصود ہے کہ کن چیزوں سے، کن عقائد سے بچنا ہے۔ کتاب الرد علی الجہمیہ، لہذا جن لوگوں نے مان علیہ واصحابی سے ہٹ کر کچھ عقائد اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے، ان کی تردید فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب الرد علی الجہمیہ میں، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کا تقاضا جہاں یہ ہے کہ عقائد حقہ جو پر آدمی ایمان لائے، وہاں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ باطل کی تردید بھی کرے۔ چنانچہ باطل کی تردید کے لیے جو کتاب قائم فرمائی ہے، یہ اور بات ہے کہ باطل کی تردید کے بھی مختلف مدارج ہیں، اختلافات کے مختلف مدارج ہیں، کہیں اختلاف ہوتا ہے مجتہد کی امور میں، اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، کہیں اختلاف ہوتا ہے حق و باطل کا، اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، کہیں اختلاف ہوتا ہے کفر اور ایمان کا، اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ لیکن بہرحال مقصود یہ ہے کہ جس طرح ضروری ہے عقیدہ برحق کا اثبات ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح باطل عقیدوں کی تبدیل بھی ضروری ہے۔ انہیں باطل عقیدوں میں سے ایک باطل عقیدہ معتزلہ کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ ونفع الموازین القسط یوم القیامۃ، ہم قیامت کے دن ترازوئے قائم کریں گے جو انصاف قائم کرنے والی ہوگی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فرمایا کہ ہم نے ترازوئے قائم کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو متضلہ وزن اعمال کے ملکے سے، وہ کہتے ہیں اعمال جو ہے یہ تو جواہر میں سے نہیں ہے، کوئی ایسی جسم والی چیز نہیں ہوتی جس کو تولا جائے، یہ تو اعراض میں سے ہے، لہذا ان کی کا وزن کوئی معمول بات نہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَوْلَهُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور جو بالکل بات ہے کہ اعراض کا وزن نہیں ہوگا، یہ تو پہلے سے غلط بات تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہمیشہ ہے کہ وہ جس چیز کا چاہے وزن فرمائے، جس چیز کو چاہے اس کا جو درجہ ہے وہ متعین فرمائے، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب تو موجودہ سائنس نے اعراض کے وزن کا جو بے شمار طریقے ایجاد کر لیے ہیں، حرارت توڑی جا رہی ہے، برودت توڑی جا رہی ہے، اور جتنے اعراض تھے ان سب کا وزن ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا بندوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا اختیار فرمایا تھا، نہ تو اس میں کوئی جواب ہے، نہ وہ کوئی ناقابل تصور چیز ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کا جو فرمایا تو اپنا اعمال بنی آدم و اولہم ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو جہاں اس باب سے معتزلہ کی تردید موجود ہے، وہاں در حقیقت ایک بہت بڑا پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے ہمیں آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آپ نے کتاب الایمان سے لے کر آخر میں کتاب الاحتساب میں کتاب الرسول تک یا کتاب التوحید تک جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکام سے وہ پڑھ لیے، لیکن یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب جو فکر کرنی ہے وہ اس بات کی ہے کہ تمہارے ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توڑا جائے گا، عمل کو بھی توڑا جائے گا، قول کو بھی توڑا جائے گا، جو زبان سے تم بات نکال رہے ہو اس کا بھی بدل ہوگا۔ یہ درحقیقت ایک بڑا پیغام ہے جو ہمیں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے جاتے جاتے دے رہے ہیں۔ اب اس فکر اس کی کرنی ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہے، اور وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبان حال سے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنا ہے تو میری پہلی جو حدیث ہے جو جس سے میں نے کتاب کو شروع کیا تھا اس کو دیکھیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل میں وزن پیدا ہوگا، عمل میں وزن عمل کی جسامت سے نہیں ہوتا، جو بہت بڑا عمل ہو تو وزن پیدا ہوگا، یا دیکھ کر بڑا شان و شوکت والا عمل ہو تو وزن پیدا ہو، نہیں نہیں بلکہ چھوٹا سا عمل ہو، دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہو لیکن اگر اس میں اخلاص ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اس میں ریاکاری نہیں، اس میں نام و نمود نہیں، اس میں حب جاہ نہیں، تو اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر بھی اتنا بدل پیدا فرما دیتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ اس کے آگے دب جاتے ہیں۔ حدیث میں آپ پڑھ کر آ رہے ہو کہ عورت بنائے خواہش عورت تھی لیکن کتے کو اس نے پانی پلا دیا، تو کیا آتا ہے کہ چکر ہوا رہا بڑا مارا رہا، اس عمل کے اوپر بتا رہے ہیں اس کی قدرداری یہ کی تو اس کی مغفرت فرما دی، تو بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن پھر اجانے کے اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، تو معلوم ہوا کہ عمل کی جسامت نہیں دیکھی جا رہی، عمل کے کا وزن جو اخلاص سے پیدا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اس میں یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ یہ جو واقعات ہیں کہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے جس کے ساتھ وہ جس طرح رحمت فرما کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی قلغن نہیں۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون یہی ہے کہ نیکی کا بدلہ ثواب اور برائی کا بدلہ گناہ، مغفرت ضروری نہیں بغیر توبہ کے، مغفرت ضروری نہیں کہ ایک عمل کی وجہ سے ضرور مغفرت ہو جائے، لہٰذا اگر کسی کو ضرورت ہونے لگے تو بھائی میں بھی کتے کو پانی پلا دیتا ہوں اور ساری زندگی جو کچھ گناہ کرتا رہوں گا تو کتے کو پانی پلا دینے سے میری مغفرت ہو جائے گی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے، بڑی یعنی قریب کی مثال ہے، وہ فرماتے تھے کہ نظام حیدرآباد، حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے ان کے ایک وزیر تھے، انہوں نے نظام حیدرآباد کی دعوت کی، تو جب نظام صاحب بڑے بڑے شان و شوکت والے نواب تھے تو جب وہ آئے تو وزیر صاحب کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ میرے سامنے آ گیا، تو جناب نواب صاحب نے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کا کان پکڑ لیا۔ اب بچہ کیا جانے کہ میرے سامنے نواب ہے یا سربراہ حکومت ہے یا کون آدمی ہے، اس کا کان جو اس نے مروڑا تو اس نے چھوٹ سے ہی گالی دے دی برابر۔ اب وزیر کی جان پر بنا کہ میرے بیٹے نے نواب صاحب کی کو گالی دے دی ہے، اب پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا، تو مگر نواب صاحب نے کہا کہ بھائی وہ اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو خبردار سنیا دیا، نواب صاحب نے کہا کہ بچہ ہے اس کے اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ذہین اور خوددار، اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو فوراً اس کا جواب بھی دیتا ہے، لہذا چونکہ بڑا ذہین ہے لہذا میں اس کا ایک وظیفہ جاری کرتا ہوں، تو وظیفہ اس کو ملا کرتا تھا، اس وظیفے کا نام ہے وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ یہ اس بچے کو ملا کرتا تھا، تو حضرت والد صاحب سارے فرمایا کرتے تھے تو بچے کو تو وظیفہ مل گیا دشنام کا، کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی جو میں بھی نواب صاحب کو گالی دے کے آؤں، اور اس کے نتیجے میں میرا بھی وظیفہ گزرنام جاری ہو جائے گا, تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہوگی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں, رحمت کے مظاہر ہیں, وہ کسی ذات پر جو رحمت کرتے وہ اس کا کرم ہے, اس پر جو کو کوئی کچھ لائے گا کرم لائیو کرم ہے ہمارے لوگوں کی ضرور. وہ آدمی جس کو واقعہ بار بار آپ نے پڑھایا کہ کفن چور تھا اور یہ وصیت کر کے کیا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میں جب راک ہو جائے میری تو راک کو ہوا میں اڑا دینا. کیوں لفظ کا استعمال کیا کہ اگر میں اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں, لیکن قدر اللہ والے اللہ اگر میں قدرت پائی بنا ہے تو قدرت کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کروا دیا. تو یہ ان کی رحمت ہے جو کسی کی مرضی کو توجہ ہو سکتی ہے, وہ اس کو قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ بھائی میں بھی یہ کام کروں تو اس وجہ سے. لیکن بہر حاصل یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وزن پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو امام بخاری اپنی کتاب کے اختتام پر ہم سب کو دینا چاہتے ہیں کہ اب باہر نکلو گے لوگ تمہیں عالم سمجھیں گے, لوگ تمہیں تمہارے ہاتھ چومیں گے, تمہیں مقدس لگائیں گے. اس صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا رخ اس طرف پڑ جائے کہ میں وہ کام کروں جس سے مخلوق خوش ہو, میں ایسا کام کروں جس سے میری تعریف ہو, جس سے میری شہرت ہو, جس سے میری عوام میں مقبولیت ہو. اگر یہ کام کر لیا تو اس عمل کے اندر کوئی وزن نہیں, بلا روتی ہوں یوم القیامت وزن. تو جو کام کرو, تدریس کا کام ہو, واعظ کا کام ہو, کتابت کا کام ہو, تبلیغ کا کام ہو, دعوت کا کام ہو, جہاد کا کام ہو, جو کچھ ہو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو اور اس میں حب جاہ اور نام و نمود کا شائبہ نہ ہو. یہ پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں دونوں باتیں کہہ دیں کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور قول کا وزن. اعمال تو ہے ہی وزن والے, لیکن قول جو منہ سے بات نکال رہے ہو یہ بڑی خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں اونھا منہ گرانے والی کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی انسان کی زبان. اس زبان سے غیبت اس سے ہو جاتی ہے, بہتان اس سے ہو جاتا ہے, برادری اس سے ہو جاتی ہے, اور خدا جانے کتنے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب مولوی بن کے نکلو گے اور باہر جاؤ گے تو تمہارے قول ہوگا, تمہارا کہیں بات کر رہے ہو گے, کہیں تدریس کر رہے ہو گے, کہیں کتابت کر رہے ہو گے, کہیں بعض تبلیغ اور دعوت میں مطلوب ہو گے, قول تمہارا تمہارے فرائض مرتبے کو ادا کرنے والا ہوگا. تو اس کا خیال کر لو کہ یہ قول ہے جو وزن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے, کوئی بات حدود سے متجاوز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کسی سے مخالفت ہو گئی, مسلک کی مخالفت, مشرب کی مخالفت یا ذاتی مخالفت, اور اس میں تم حدود سے متجاوز ہو کر کوئی بات کہہ جاؤ. حدود سے متجاوز ہو کر بات کہو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک کلمہ انسان منہ سے نکالتا ہے اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو قبضے میں کر جائے, ساری دنیا میں پھیل جائے. اللہ تعالیٰ اس کی سے عبادت کرتا ہے. لہذا تنبیہ فرما رہے ہیں کہ قول کے ایک ایک لفظ کو توڑ کر استعمال کرو, توڑ کر بولو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر فرمایا وقال ابو جاہل رحمہ اللہ القصاص العدل، یہ امام بخاری اپنے عادت کے مطابق قرآن کریم کے الفاظ کی تجزیہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قصاص اور قصاص کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قصد مطلب ہے مقصد کا، یعنی اقصد کا اقصاصن کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا، اور مجدد میں قصد کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا، تو اس مصدر ہے در حقیقت مقصد کا، اور اس کے معنی عادل جو ہوتے ہیں وہ قاصد و وہ جائز، اور مجدد میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قاصد کہا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ظالم، وہ ام القاصد ہوں نہ پکان جہنما پھپا آگے پھر اس کے تحت حدیث روایت فرمائی ہے یہی قال حدثنا احمد بن اشکاف، اشکاف اور اشکاف دونوں طرح کو پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ علیہ نے یہاں ایک لطیف امام بخاری کے جو لطائف ہیں ان کے جو مدارک ہیں ان کے بڑے ہی رازدان جو ہیں وہ حافظ ابن حضرت رسول اللہ علیہ، وہ ان کو ان کے سنیح کو ان کے لطائف کو خوب سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ جو آگے آ رہی ہے کریم بتانے حبیب بتانے الرحمان حبیب بتانے الانسان، یہ دو جگہ پہلے بھی گزر چکی ہے، ایک کتاب الدعوات میں امام بخاری نے نکالی ہے اور ایک ہے ایمان میں نکالی ہے، تو وہاں بھی نکالی ہے اور یہاں پر بھی لائے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حدیث جو امام بخاری یہاں لا رہے ہیں کہ احمد ابن اشکاف سے بن گئی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث سب سے آخر میں جو تھی وہ احمد ابن اشکاف سے بنی، تو احمد ابن اشکاف مصر کے رہنے والے تھے، اور امام بخاری ہم بلا رہے ہیں مختلف مختلف مسائل سے یہ حدیث سنی، ان سب میں سب سے آخر میں جسے سنی تھی وہ احمد ابن اشکاف نے، لہذا ختم جو کیا ہے اپنی کتاب کو وہ احمد ابن اشکاف والی روایت پر کیا ہے، قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو، اور رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو رحمان کا جو مادہ استقاف ہے وہ رحمت ہے، تو جب محبوب ہے رحمان کو تو اس کے معنی یہ کہ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور خفیف بتانے علی اللسان زبان کے اوپر ہلکے پھلکے ہیں، ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں، لیکن ثقیل اتانے پھر میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، بہت یہ بھاری ہے میزان عمل میں، جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہوگا، اور یہ در حقیقت حدیث جو ہے وہ امام بخاری کے نے اس سے استدلال کیا ہے وہ قول یوزن پر، تو پیچھے کہا تھا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا، تو یہاں ان کلمات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ثقیل اتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کلمات کو بھی تولا جائے گا جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، تو یہ دو کلمے فرمائے تو میزان عمل میں بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کی مانند ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس واسطے یہ ایک وظیفہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی کم از کم اپنی زندگی کا معمول اس کو بنا لو کہ روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اس میں ہمارے حضرت والا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور ہے ان کلمات کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر ہے, اور حمد ہوتی ہے صفات, صفات جمال, صفات جمال کی حمد ہوا کرتی ہے. تو یہ باری تعالیٰ کی صفت صفات جمال کا اقرار ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ کے کیا معنی؟ کہ اللہ جل جلالہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک, اور اس میں بھی وبحمدہ واو حالیہ, واو حالیہ بحمدہ کے ساتھ رہی ہوئی ہے. ترکیب میں بھی لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے کہ ترکیب کیسے کریں, تو ہمارے بھائی ہم بھی تو واو جو ہے وہ کس طریقے سے واو آتے ہوا ہے یا کیا ہے بھی واہ آتے ہوئے. لیکن جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ واو حالی آتی ہے تو مطلب بسن کے معنی میں, تو سبحان اللہ یعنی اسبح اللہ سبحانہ و تعالی مطلب بسن بحمدہ. اس میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں, یعنی ہر عیب سے آپ کے پاس ہونے کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں. تو جب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اگر کسی کی آدمی کو تعریف اس طرح کرے کہ یہ آدمی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں لابا کبھی, لابا کبھی, اس میں کوئی خرابی نہیں. تو میں خرابی کا نہ ہونا یہ مکمل تعریف نہیں ہوتی. تو جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کر رہا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس نفی عیب کی نفی پر ہی اتفاق کیا جا رہا ہے, بلکہ واو حالیہ لا کر فرمایا گیا عیب اس وقت جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کی نفی کر رہا ہوں, عیب اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال و کمال کا اقرار بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ متلبسن بحمدہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال کا مظہر ہے, اور سبحان اللہ العظیم یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال کا مظہر ہے, کا اقرار ہے. تو وہ صفات جمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یہ صفات جلال کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صفات جمال کا تقاضا جو ہوتا ہے کہ جس میں صفات جمال ہو اس سے محبت ہوتی ہے. جمال, جمال جو ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے محبت کا, اور صفات جلال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کا روب ہو, اس کا خوف ہو, اس کا ڈر ہو. بھائی بڑی باجلال ذات ہے, اس کا روب دل میں ہونا چاہیے. تو سبحان اللہ کی حق یہ انسان کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت کے بیج ہوتا ہے, اور سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور اس کے روب کا بیج ہوتا ہے. اور جب محبت اور خوف دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا نام ہے خشیت, خشیت اللہ, جو علماء کی, علماء کی بنیادی صفت بیان فرمائی جاتا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے خشیت کرنے والے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور بارہ رومی نے فرمایا کہ خشیت اللہ کا نشان ہے علم دان, آیت یخشى اللہ در قرآن دوہا, کہ خشیت اللہ جو ہے یہ در حقیقت علم کی نشانی ہے. جتنا علم ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی, اور جتنا علم کم ہوگا اللہ بچائے خشیت میں اتنی ہی کمی آئے گی. اسی لیے ہمارے والے مسجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پڑھ رہے ہو تو ایک منزل کی طرف جا رہے ہو. منزل ہے وہ علم کی، عمل کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہو. تو یہ متاثر کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جب کسی کوئی سفر کرتا ہے کسی منزل کی طرف تو دیکھا جاتا ہے راستے میں کون سے اسٹیشن آ رہا ہے، کون سے بتی سے گزرتا ہوں، پر میرا جو منزل مقصود ہے کتنی دور رہ گئی ہے، چند کے میل کو دیکھتا ہوا جاتا ہے. تو حضرت والد مالد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طالب علموں کی جو منزل ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کا سنگ میل ہے خشیت. کہ راستے میں جب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہو تو خشیت کا سنگ میل بھی آیا کہ نہیں، کیا پہلے کے مقابلے میں جس طرح پہلے بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، کیا اب بھی وہی بے فکری، اب بھی وہی غفلت ہے؟ تو اس کے معنی یہ کہ منزل طے نہیں ہو رہی. اور اگر واقعہ پہلے کے مقابلے میں خشیت بڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھی ہے، تو سمجھو کہ الحمدللہ سفر کامیاب. تو یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ، یہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کے مجموعے یعنی خشیت الہی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ تو علم میں تھا کہ لوگ جو ہیں اس کتاب کے قدم پہ جا کے مولوی اور عالم کہلایا کریں گے، تو اس لیے کتاب کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کروایا کہ خشیت کا پیغام لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
www.deenislam.com اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اصل حال کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مرسلو مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مرسلو اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مرسلو کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتاح اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.